जुमा 18 जुलाई के सैरबीन में नुसरत जहां का सलाम कबूल कीजिए। यूक्रेन में मलेशियन जहाज के हादसे में हलाक होने वाले अक्सर मुसाफिर नेटो ममालिक से थे, लेकिन ताहाल नेटो ममालिक रूस के बारे में तहमुल का मुजाहरा कर रहे हैं।
किसी ने नतीजों तक फौरन पहुंचने की कोशिश नहीं की, बल्कि कहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारी तहकीकात पूरी हो जाए।
तफसील जरा देर बाद। सैरबीन में पहले आलमी खबरें।
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے۔ یوکرین کے مشرقی علاقے میں جہاں ملائیشیا ایئر لائنز کا طیارہ حادثے کا شکار ہوا، بین الاقوامی تفتیش کار پہنچ گئے ہیں۔ روس نواز باغیوں نے تفتیش کاروں کو علاقے تک رسائی دی ہے۔ یورپ کی سلامتی اور تعاون کی تنظیم کا کہنا ہے کہ اس کا 30 رکنی تفتیشی عملہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے جائے حادثہ پر پہنچا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ملائیشیا ایئر لائنز کے طیارے کے حادثے کی مکمل، جامع اور آزادانہ بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ یوکرین کی خانہ جنگی کے دونوں ہی فریق ایک دوسرے پر طیارے کو میزائل سے مار گرانے کا الزام لگا رہے ہیں۔ جہاز پر سوار لوگوں میں نیدرلینڈز کے 189، آسٹریلیا کے 27، ملائیشیا کے 44، انڈونیشیا کے 12 اور برطانیہ کے 9 شہری شامل تھے۔ حکومت پاکستان کہتی ہے کہ شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والوں کی رجسٹریشن کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ حکام کے مطابق اب تک رجسٹر ہونے والے لگ بھگ 10 لاکھ افراد میں 4.5 لاکھ بچے ہیں اور 3.25 لاکھ سے زیادہ عورتیں ہیں۔ ایوب ترین۔
وزارت سرحدی امور کے جوائنٹ سیکرٹری طارق آیت خان نے آج یہاں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن سے متاثرہ افراد کی رجسٹریشن کا عمل مکمل ہو گیا ہے، جس کے تحت 9,92,649 افراد رجسٹر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں حکومت پاکستان نے تاحال کسی ادارے سے امداد کی اپیل نہیں کی ہے، لیکن اگر اقوام متحدہ سمیت کسی ملک نے امداد کی پیشکش کی تو اسے مسترد نہیں کریں گے۔
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں حکام کہتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر شدت پسندوں کے حملے کے بعد سرچ آپریشن جاری ہے۔ حملے میں کم سے کم 8 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے، جبکہ جوابی کارروائی میں 4 حملہ آور بھی مارے گئے۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹے میں بھی فائرنگ اور بم دھماکے کے 2 الگ الگ واقعات میں 4 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہوا ہے۔ دھماکے کی ذمہ داری کلدم یونائیٹڈ بلوچ آرمی نے قبول کی ہے۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
پشتون آباد پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ اس علاقے میں نماز جمعہ کے بعد نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے 3 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ بلوچستان کی مخلوط حکومت میں شامل قوم پرست جماعت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی نصر اللہ زیرے نے بی بی سی کو بتایا کہ ہلاک ہونے والے افراد کا تعلق ان کی پارٹی سے تھا، جبکہ بم دھماکے کا واقعہ مستونگ روڈ پر پیش آیا، جس میں ایف سی کا ایک اہلکار زخمی ہوا۔
اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ان کا ملک غزہ میں زمینی کارروائی کو بڑی حد تک توسیع دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس کے جنگجوؤں کی جانب سے راکٹ ذخیرہ کرنے کے لیے ان کے بقول جو سرنگیں استعمال ہوتی ہیں انہیں نشانہ بنانے کے لیے صرف فضائی حملے ہی کافی نہیں ہیں۔ حماس کہتی ہے کہ اسرائیل کو اپنی کارروائیوں کی بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں اب تک 270 سے زیادہ فلسطینی مارے گئے ہیں، جبکہ 2 اسرائیلی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ شام میں انسانی حقوق کے کارکن کہتے ہیں کہ شدت پسند جنگجو گروہ داعش نے حمص کے قریب ایک گیس فیلڈ پر قبضہ کر کے وہاں موجود حکومت کے حامی 90 سے زیادہ جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے۔ کارکنوں کا کہنا ہے کہ پچھلے سال شام کے تنازع میں داخل ہونے کے بعد داعش کی جانب سے یہ شامی حکومت کے خلاف سب سے بڑی کارروائی ہے۔ اقوام متحدہ کہتا ہے کہ عراق میں اس سال کی ابتدائی 6 ماہ کے دوران تشدد کے واقعات میں 5,500 عام شہریوں کی اموات ہوئی ہیں۔ اس کے مقابلے میں پچھلے پورے برس میں 7,800 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ نائجیریا کے شمال مشرق میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے جنگجوؤں نے ایک قصبے پر حملہ کیا ہے، کئی لوگوں کو مار ڈالا ہے۔ عینی شاہدین کہتے ہیں کہ حملہ آوروں نے تقریباً آدھے سے زیادہ مکانوں اور دکانوں کو آگ لگا دی۔ 2 ہفتے پہلے اسی علاقے میں ایک حملے میں کئی فوجی اہلکار مارے گئے تھے۔ ادھر نائجیریا کی شمال مشرقی ریاست بورنو کے گورنر نے کہا ہے کہ 2011 سے اب تک بوکو حرام کے حملوں میں 176 اساتذہ اور معلمات کو قتل اور 900 اسکولوں کو تباہ کیا گیا ہے۔ بھارت کے شہر بنگلور میں ایک اسکول کے 2 ملازمین کی جانب سے 6 سالہ بچی کے ساتھ مبینہ ریپ کے واقعے کے بعد شہر کے کئی اعلی نجی اسکولوں کا والدین نے بوائکاٹ شروع کر دیا ہے۔ برطانیہ میں ایک متنازع حکم کے تحت ڈاکٹروں سے کہا گیا ہے کہ وہ مزید لاکھوں لوگوں کو کولیسٹرول گھٹانے کی گولیاں تجویز کریں۔ ہارون رشید۔
انگلینڈ، ویلز اور شمالی آئرلینڈ میں اب ہر 10 میں سے 4 افراد کو یہ دوائیں کھانے کی اجازت ہے۔ اگرچہ ان میں سے کئی لوگوں کو دل یا فالج کے حملے کے معمولی خطرے کا سامنا ہے، دواؤں کا نگران ادارہ نائس کہتا ہے کہ اس حکم سے لوگوں کی زندگیاں بچیں گی۔ اس منصوبے کے خلاف آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں اور ڈاکٹروں کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ انہیں اس پر اعتماد نہیں۔ برطانیہ میں سب سے زیادہ اموات دل کے امراض کی وجہ سے ہوتی ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ کی پٹی میں زمینی فوجی کارروائی کا دائرہ بڑے پیمانے پر وسیع کرنے کے لیے تیار ہے۔ ادھر حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل کو غزہ پر حملے کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس خبر کی تفصیل آپ ذرا دیر بعد سن سکیں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں ملیشیا ایئر لائن کے اس مسافر بردار طیارے کی جو مشرقی یوکرین میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس میں 295 افراد سوار تھے۔ خدشہ ہے کہ طیارے کو مار گرایا گیا ہے۔ باغی اور یوکرینی حکومت ایک دوسرے پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ مخالف فریق نے مسافر طیارے کو مار گرایا۔ بین الاقوامی برادری نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے فوری طور پر فائر بندی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ روس پر بھی باغیوں کی حمایت کی وجہ سے نکتہ چینی ہو رہی ہے۔ مزید تفصیل یکجا کی ہے ہمارے ساتھی ظہیر الدین بابر نے اپنی اس رپورٹ میں، جو ایک عینی شاہد کی آواز سے شروع ہو رہی ہے۔
نکولائے مشرقی یوکرین کے اس قصبے کے رہائشی ہیں جہاں روس کے حامی باغیوں کا قبضہ ہے، ملیشیا کے مسافر طیارے کے حادثے کے عینی شاہد ہیں۔ نکولائے نے روسی زبان میں بتایا کہ مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے انہیں طیارے کی گرج سنائی دی، پھر دھماکہ ہوا، انہوں نے آسمان سے انسانوں کو گرتے دیکھا، پھر جہاز کے ٹکڑے گرتے دکھائی دیے، چھتوں پر، کھیتوں میں، ہر طرف انسان گر رہے تھے، 4 خواتین کی لاشیں ایک باغیچے میں آ گریں۔ حریف سلم جائے حادثہ پر پہنچنے والے پہلے صحافیوں میں سے تھیں۔ انہوں نے حادثے کے بعد کے منظر کو ہولناک کہا، بتایا کہ دور دور تک کھیتوں میں انسانی لاشیں یا ان کے اعضاء بکھرے پڑے ہیں، رضاکار انہیں اکٹھا کر رہے ہیں لیکن اس میں خاصا وقت لگ سکتا ہے۔ ملیشیا کی ایئر لائن کا بوئنگ 777 مسافر طیارہ ہالینڈ کے ایمسٹرڈیم ایئرپورٹ سے کوالالمپور جا رہا تھا جب مشرقی یوکرین کے روس کے ساتھ سرحدی علاقوں لیوہانسک اور ڈونیسک کے اوپر سے گزرتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا۔ یہ خطہ روس کے حامی باغیوں کے قبضے میں ہے۔ 295 مسافروں میں سے کوئی نہیں بچا۔ 189 مسافر ہالینڈ کے شہری تھے، 27 آسٹریلیا کے، عملے کے 15 افراد سمیت 44 ملیشیا کے، 12 انڈونیشیا اور 9 برطانیہ کے شہری مرنے والوں میں شامل ہیں۔ بقیہ مسافروں کا تعلق جرمنی، بیلجیم، فلپائن اور کینیڈا سے بتایا گیا ہے۔ مسافروں میں کئی رضاکار، سماجی کارکن اور محققین تھے جو بین الاقوامی ایڈز کانفرنس میں شرکت کے لیے آسٹریلیا جا رہے تھے۔ حادثے کے کچھ دیر بعد یوکرین کی حکومت نے باغیوں پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے مسافر طیارے کو مار گرایا ہے۔ یوکرین کے خفیہ ادارے کی طرف سے ایک آڈیو ٹیپ بھی انٹرنیٹ پر جاری کی گئی ہے جو بقول یوکرینی حکام کے باغی کمانڈروں اور روسی خفیہ ادارے کے اہلکاروں کے درمیان ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو ہے۔ اس آڈیو ٹیپ کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ ابتدائی گفتگو بقول یوکرینی حکام کے حادثے کے 30 منٹ بعد کی ہے، جس میں باغی کمانڈر روسی خفیہ ادارے کے ایک اہلکار کو طیارہ مار گرانے کی اطلاع دے رہا ہے۔ وہ پائلٹ کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن بتایا جاتا ہے کہ ابھی ہم جائے حادثہ پر جا کر دیکھ رہے ہیں۔ حادثے کے 40 منٹ بعد کی آڈیو میں باغی کمانڈروں کی آپس میں گفتگو ہے، جس میں وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دراصل ان کے ساتھیوں نے ایک مسافر طیارہ مار گرایا ہے۔ جہاز کے ملبے اور اس سے گرنے والی چیزوں کی بات ہوتی ہے تو انڈونیشیا کے ایک طالب علم کی دستاویزات کا ذکر ہوتا ہے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تھامسن یونیورسٹی کا طالب علم ہے۔ یوکرینی حکام کے بقول آڈیو ٹیپ کے تیسرے حصے میں باغی کمانڈر نکولے زٹسن اپنے ایک افسر سے مخاطب ہیں. افسر انہیں مسافر طیارے کو مار گرانے کے بارے میں بتاتا ہے تو باغی کمانڈر کہتے ہیں کہ یہ طیارہ یقیناً جاسوس لا رہا ہوگا, وہ یہاں کیا کر رہا تھا, یہاں تو جنگ چل رہی ہے. یوکرینی حکام اس آڈیو ٹیپ کو اہم ثبوت قرار دے رہے ہیں, لیکن باغیوں نے ان کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ طیارے کو یوکرینی فوج نے نشانہ بنایا ہے. یوکرینی وزیراعظم آرسینی یاتسنیوک نے روس پر انگلیاں اٹھاتے ہوئے اسے ایک بین الاقوامی جرم قرار دیا ہے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا فوری اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے.
بی بی سی کی رپورٹ ظہیر الدین بابر نے پیش کی. رپورٹ میں آپ نے سنا کہ باغیوں نے تحقیق کاروں کو حادثے کے مقام پر جانے کی اجازت دینے کی بات کہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تحقیقات میں کس طرح کے چیلنجز اور مسائل سامنے آ سکتے ہیں. اس بارے میں میں نے پی آئی اے کے سابق پائلٹ کیپٹن فیروز خان سے بات کی جو عالمی سطح پر پروازوں کی سیفٹی کے ادارے کے رکن رہے ہیں. میں نے کیپٹن فیروز سے پوچھا کہ اس معاملے کی تحقیقات کے دوران ماہرین کیا کچھ جاننے کی کوشش کریں گے.
ماہرین سب سے پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ ایک انٹینشنل شوٹنگ تھی یا ایک مسٹیکن آئیڈینٹیٹی تھی, کہ کیا جیسا کہ ذکر ہو رہا ہے کافی میڈیا میں کہ اگر یہ بریک اوے گروپ ہے وہ کسی اور جہاز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تو کیا انہوں نے غلطی سے جہاز کو گرا لیا, جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ایران ایئر کے ساتھ ہوا تھا گلف میں, بعد میں ثابت ہوا تھا کہ وہ غلطی سے شوٹ ڈاؤن کر دیا یو ایس وار شپس نے. تو سب سے پہلا تو سوال یہ ہوگا کہ پہلے یہ اسٹیبلش کریں کہ یہ غلطی تھی یا انٹینشنل تھا. جی
اچھا یہ بتائیں کہ یوکرین میں کیا کوئی ایئر اسپیس باقاعدہ طور پر ممنوع قرار دی گئی تھی, یعنی کوئی ریسٹرکٹڈ ایئر تھی ادھر؟
ریسٹرکٹڈ ایئر ہر وار زون میں, ہر کانفلکٹ ایریا میں ایک ریسٹرکٹڈ ایئر زون سب کے مشورے سے ڈکلیئر کر دی جاتی ہے, یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. افغانستان میں بھی ہوتا تھا.
جی
اور اب کچھ ملک ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں, کچھ ملک ہیں جو اس کو اگنور کر دیتے ہیں. یہ جس روٹ کے اوپر جہاز اپیرنٹلی فلائی کر رہا تھا یہ اس ریسٹرکٹڈ زون کا حصہ نہیں تھی.
تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ جہاز جو ہے یہ ممنوع ایئر اسپیس میں غلطی سے چلا گیا ہو, ایسا کچھ نہیں ہے کہ؟
نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. آج کل کے زمانے میں جو نیویگیشن سسٹمز ہیں جہازوں کے اوپر وہ اتنے پریسائز اور اتنے ایکوریٹ ہیں کہ وہ غلطی سے کہیں نہیں جا سکتے.
اچھا.
جب تک کہ اس کو ڈیٹا بیس میں پروگرام نہ کیا جائے تو وہ بھٹک نہیں سکتے کہ جی وہ ہیومن ایرر تھی تو یہ ادھر کے بجائے ادھر چلا گیا.
اچھا جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ ایک باقاعدہ ایک پرسکرائب ڈیٹا ہوتا ہے, تو جنگی علاقے کی ایئر اسپیس سے بچنے کے قواعد کیا کیا ہوتے ہیں, کچھ بتا سکتے ہیں؟
اسپیس سے بچنے کے قواعد یہ ہوتے ہیں کہ وہ بیسیکلی نو فلائی زون ہوتا ہے, اور پائلٹس کے پاس جب پائلٹس اپنے فلائٹ کے لیے بریفنگ کے لیے جاتے ہیں تو ان کو جو وہاں ان کے ایئر لائن کا ڈسپیچ ہوتا ہے وہ ان کو سامنے وہ نقشے رکھ دیتا ہے کہ یہ آج کے جو نوٹسز ہیں اس میں یہ ایئر اسپیس جو ہے یہ کلوز ہے, آپ اس وجہ سے نہیں گزریں گے, سمجھا؟ اور پائلٹ اپنی کلیئرنس پھر اسی حساب سے پلان کرتا ہے.
اچھا یہ جو ڈیجیٹل فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر ہے جسے بلیک باکس کہا جاتا ہے, اس کی ریکارڈنگ سے کیا کیا سمجھا جا سکے گا؟
اس میں سے ٹیکنیکل ڈیٹا مل جائے گا, ہو سکتا ہے کوئی کچھ جو ماہرین ہیں وہ اس میں سے کچھ نکال لیں کہ ٹائم آف امپیکٹ کس ڈائریکشن میں سے امپیکٹ ہوا ہے, کہاں سے ہوا ہے. لیکن میزل تو جو ہوتے ہیں وہ ٹریک کرتے ہیں اپنے ٹارگٹ کو, ہو سکتا ہے اس سے کچھ اس قسم کی معلومات مل جائیں کہ پوائنٹ آف امپیکٹ کیا تھا اور ٹائم آف امپیکٹ کیا تھا پریسائزلی. اب باقی جو رہ گیا کہ یہ میزل آیا ہے کہاں سے آیا, یہ میرا خیال ہے اس کی امیجری جو ہے وہ سیٹلائٹ سے ملے گی, جو سیٹلائٹ کوریج اسے رات میں پرووائڈ کرتے ہیں.
جی
ان سے پرابلی مل سکے گی کہ ایک میزل آ رہا ہے اور جہاز کی طرف جا رہا ہے.
یہ تھے پی ٹی آئی کے سابق پائلٹ کیپٹن فیروز خان, اور اس انٹرویو کے دوران ٹیلی فون کی خرابی کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. ملیشیا جہاز کی تباہی کا معاملہ کتنا سنگین ہے, اور کیا یہ واقعہ روس اور مغرب کے تعلقات میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے؟ انہی پہلوؤں پر میں نے ڈاکٹر نجم عباس سے بات کی جو ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ کے لندن میں واقع دفتر سے وابستہ ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ابھی تک یوکرین کے علاوہ کسی اور حکومت نے اس جہاز کی تباہی کی ذمہ داری روس پر عائد کی ہے.
دیکھیے یہ بہت حساس معاملہ ہے, اور اسے इसका जो है इम्प्लीकेशन क्या है कि एक जो दो मुल्कों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है वो एक रीजनल या ग्लोबल क्राइसिस में जो है वो तब्दील हो सकता है और दुनिया सर्द जंग के दरवाजे पे जा सकती है। इसी वजह से हमें ये नज़र आ रहा है कि किसी ने जो है वो नतीजों तक फौरन पहुंचने की कोशिश नहीं की बल्कि कहा है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी तहकीकात पूरी हो जाएं और जो एक्सपर्ट अभी वहाँ गए हैं चाहे हादसा पे चाहे वकूँ पे वहाँ से जो है वो अपनी रिपोर्ट को मुकम्मल कर लें।
तो आपको क्या लगता है क्या ये वाकया रूस और मगरिब के ताल्लुकात में कोई अहम किरदार अदा करेगा किसी भी तरह से?
जी, इसकी अहमियत का आप इस तरह अंदाजा लगाएं कि जो 295 अफराद हलाक हुए हैं उनमें लगभग 200 अफराद जो हैं वो नेटो ममालिक के हैं, 154 जो हैं वो हॉलैंड के हैं, 27 ऑस्ट्रेलिया के, 6 बरतानिया के, 4 जर्मनी के, 4 बेल्जियम के। आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये हॉलैंड की फजाई कंपनी का अगर जहाज होता KLM का या और किसी का तो एक नेटो मुल्क के तैयारे को गिराने से जो है वो उसके जो है कई गुना ज्यादा नतीजे जो है वो मरतब होते और अभी भी जो है वो ये बहुत सीरियस एक संजीदा जो है वो कार्रवाई हो गई है और इसका जो है वो बहुत दूरस नतीज जो है वो तमाम ममालिक को नेटो और EU समेत जो है वो इसके निपटने पड़ेंगे।
तो अब तक जिस तरह का रद्द अमल मगरबी ममालिक की जानिब से सामने आया है क्या इसमें सब ममालिक के दरमियान किसी तरह की हमाहंगी नजर आती है?
जो नुकता कॉमन नजर आ रहा है मुश्तरक नजर आ रहा है वो ये है कि वो एहतियात कर रहे हैं कि किसी ने जो है वो नतीज पर कूदने की यानी कंक्लूजन पे जम करने की कोशिश नहीं की है और सब ये कह रहे हैं कि सबसे पहला मरहला तो ये है कि एक्सपर्ट जो है माहरीन उस इलाजाए वकूत तक पहुंच जाएं और ये भी डिपेंड करता है कि कौन उस ब्लैक बॉक्स को रिकवर करेगा, क्या वो उसको मॉस्को ले जाया जाएगा या उसको जो है वो किसी और जगह ले जाया जाएगा और उसमें से नतीज जो है वो किस तरीके से जो है लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे या अगर जो है किसी ने साजिश की है तो उनको उस डेटा को तल्फ करने का मौका मिलेगा। यानी बहुत सारे सवाल जो है वो अभी उभर रहे हैं और उनका जवाब फिलहाल जो है वही किसी के पास नहीं है।
तो ये आपको लगता है कि कभी ये तय हो सकेगा कि मिसाइल किसी ने मारा है या जहाज अंदर से फटा है, क्या हुआ है?
देखिए 1988 में पैन अमेरिकन एयरलाइन का तैयारा जो है जो स्कॉटलैंड के ऊपर गिरा था 1988 में उसकी आज तक तहकीकात हो रही है लॉकरबी बॉम्बिंग के नाम से और फिर जो है वो लीबिया पर जो है वहां से उन पर पेनल्टी लगाई गई और उनको पेमेंट के लिए कहा गया। तो ये अभी बात देखने की है कि कितनी जो है वो दूरस जो है इसकी तहकीकात होंगी और किस तरीके से वो अफराद जो इस कार्रवाई के पीछे हैं या जिन्होंने हिमायत की है उनसे किस तरीके से उनको जो है वो कटहरे तक पहुंचाया जाएगा।
ये थे डॉक्टर नजम अब्बास जो ईस्ट वेस्ट इंस्टीट्यूट के लंदन में वाकई दफ्तर से वाबस्ता हैं। इसी बारे में मैंने मॉस्को में सीनियर सहाफी डॉक्टर मुजाहिद मिर्जा से बात की और पूछा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और सदर ओबामा के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है तो क्या इस बातचीत की कोई तफसील मीडिया में आई है?
नहीं, इसकी तफसील तो नहीं आई, बस यही बताया गया है कि इस हादसे के सिलसिले में बराक ओबामा को सदर पुतिन ने फोन करके बताया है ये वाकया हुआ है। कोई इसमें तफसीली बात थी कोई नहीं, मजीद अगर बातें हुई होंगी तो उनके दरमियान ही होंगी, वो उसी सिलसिले में होंगी यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है।
जी, ये बताया सदर पुतिन ने मलेशियन एयरलाइंस के जहाज की तबाही की जिम्मेदारी जो है वो यूक्रेन पर आयद की है। इल्जाम में उन्होंने सियासी हालात की वजह से यूक्रेन पर ये आयद किया है, तो कोई ठोस सबूत आपको लगता है उन्होंने पेश किया है?
नहीं नहीं, ऐसे नहीं कि उन्होंने इल्जाम आयद किया है, उन्होंने एक हकीकत बयान की है कि अगर यूक्रेन इस इलाके में जंगी कार्रवाई ना कर रहा होता तो ये वाकया ना हुआ होता, उन्होंने किसी भी इल्जाम नहीं लगाया। जाहिर है अगर वहाँ जंगी कार्रवाई हो रही है जिसमें फिजाइया भी इस्तेमाल होती है तो कुछ भी हो सकता है।
जिस इलाके में मलेशियन जहाज गिरा है वहाँ रूस की हामी लोगों का कब्जा है, क्या इन रूसी हामियों के पास ऊंची सतह पर प्रवास करने वाले जहाज गिराने के हथियार मौजूद होंगे?
देखिए इसमें दो चीजें हैं, पहली बात तो ये कि उनके पास बकौल उनके नहीं है, उनके पास अगर कोई मिसाइल है वो C-200 या जिसे बुक कहते हैं वो नहीं है जो 10 किलोमीटर से ऊपर या उसके नजदीक कहीं मार कर सकता हो। बकौल उनके पास जो मिसाइल हैं वो हैं सही, लेकिन वो 5 किलोमीटर तक के हैं। अलबत्ता अगर हैं भी तब भी जो जहाज जो तैयारा बहुत इस सूरत से जा रहा हो اور جو سیارہ جس کے بارے میں طے نہ ہو کہ اس سیارے کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرنی ہے تو اس کے لیے انتہائی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک بقول ماہرین کے ایک منٹ میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور مارنا ہوتا ہے. جبکہ ایسا ان لوگوں کے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں, وہ تو عوامی محافظ ہیں, عام پرانے فوج اور پولیس والے لوگ ہیں, وہ کہاں کر سکتے ہیں.
تو یہ بتائیں کہ اس خبر کے حوالے سے یا جس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں اس کے حوالے سے میڈیا میں کس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں؟
دیکھیں جی, میڈیا تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلی بات ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں اور لڑائی بڑائی ہو رہی ہے, تو وہ تو اس کو پروپیگنڈے کے طور پہ یوز کرے گا دونوں طرف سے ہی. تو فی الحال لیکن روسی میڈیا نے ایسی کوئی بات کی نہیں. مثال کے طور پہ دو باتیں آج سامنے آئی کہ ایک تو امریکہ کے جاسوسی والے کسی بھی ادارے نے, مجھے معلوم نہیں کون سا, اس کے کسی گمنام گری نے بتایا ہے کہ جو ہے اس علاقے سے ایک میزائل داغا گیا تھا. کسی نے داغا, عوامی محافظین نے داغا, یوکرین نے داغا, یہ بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو اسپین کا کنٹرول ٹاور ہے جو اس جہاز کی پرواز کو کی نگرانی کر رہا تھا, اس کے مطابق دو جنگی جہاز اس کے نزدیک دیکھے گئے تھے, غالباً یوکرینی ہی ہو سکتے ہیں, روسی تو اس علاقے میں جاتے نہیں.
یہ تھے ماسکو میں سینئر صحافی ڈاکٹر مجاہد مرزا, اور اطلاعات کے مطابق بین الاقوامی تحقیقکار حادثے کے مقام پر پہنچ گئے ہیں. اور اب ذکر غزہ کا. اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ کی پٹی کے جنگجوؤں کے خلاف زمینی فوجی کارروائی کے لیے دائرہ بڑے پیمانے پر وسیع کرنے کے لیے تیار ہے. حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل کو غزہ پر حملے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی. گزشتہ رات اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے اپنی فوج کو غزہ میں زمینی کارروائی کے آغاز کا حکم دے دیا تھا. اسرائیلی فوج کے فضائی حملے 8 جولائی سے جاری ہیں, اور اسرائیل نے کل صبح 10 بجے سے سپیر 3 بجے تک جنگ بندی کا اعلان کیا تھا تاکہ غزہ کے رہائشی اپنے لیے خوراک اور دوسرا سامان ذخیرہ کر لیں. مزید تفصیلات کے لیے میں نے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے بات کی.
جی, وہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی جو زمینی کارروائی ہے اس میں بہت تیزی آئی ہے. وہاں پر ٹینک کے ساتھ اندر گئے ہیں, تو آرٹیلری فائر, ہوائی فائر اور ہر طرح کے وہاں پر حملے ہو رہے ہیں. وہاں پر اب نیول اٹیکس بھی ہو رہے ہیں, تو تینوں ہی جو آرم فورسز کے جو حصے ہیں وہ اب مسلسل وہاں پر کارروائی میں لگے ہوئے ہیں. کچھ صاف وہاں پر سے جانکاری ملنا مشکل ہو رہا ہے, حالانکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافی وہاں پر سویلینز جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. وہاں پر ابھی بجلی نہیں ہے بالکل, صبح سے بجلی گل ہے. کہا جا رہا ہے کہ کل بھی بجلی محض 5 سے 10 منٹ کے لیے کل بجلی آئی تھی. تقریباً 30% جو آبادی ہے غزہ کی, وہ اسے بجلی اور پانی دونوں ہی مہیا نہیں کروایا جا پا رہا ہے. اقوام متحدہ کے وہاں پر ایک نمائندے سے میری بات ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ جس طرح کے حالات وہاں پہ بن رہے ہیں اس میں ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی یہ مہیا کروا پانا, یہ ضروری جو چیزیں ہیں لوگوں کو, یہ مشکل ہے. تو ایسے حالات جو ہیں وہاں پر انسانی سطح پر بگڑتے جا رہے ہیں.
تو یہ جو پیدل فوج کے دستے جو غزہ میں داخل ہوئے ہیں, اس کو اسرائیلی فوج نے اس زمینی فوج کے اہداف کیا مقرر کیے ہیں, کچھ پتہ ہے کیا ٹارگیٹ مقرر کیے ہیں ان کے آبجیکٹیوز؟
جی, یہاں پر تھوڑی دیر پہلے ہی وزیر اعظم نے کابینہ کے ایک میٹنگ کے بعد, سیکیورٹی کابینہ کے ایک میٹنگ کے بعد یہاں پر انہوں نے پریس کانفرنس کیا, اور وہاں پر انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ صاف طور پر سب سے پہلا جو ان کا گول ہے وہ یہ ہے کہ ٹنل جو سرنگ ہوتے ہیں وہاں پر شدت پسند تنظیموں نے, ان کو تباہ کرنا ہے. کیونکہ ابھی پچھلے تھرسڈے کو تقریباً 13 کارکن حماس کے جو ہیں وہ سرنگ کے راستے سے اسرائیل میں داخل ہو گئے تھے, اور وہاں پر ایک کبوتس پر حملہ کرنے جاتے وقت وہ پکڑے گئے تھے. تو اس کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی کارروائی بہت ضروری ہو گئی تھی, اور اسی لیے زمینی کارروائی کی گئی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو فضائی حملے ابھی تک ہو رہے تھے ان سے راکٹ حملوں کو روک پانا مشکل تھا, اس لیے زمینی کارروائی بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے, اس لیے یہ قدم اٹھایا گیا.
ہریندر, یہ بتائیں کہ اگر اسرائیل نے جو ایمز رکھے, جو اہداف رکھے ہیں, اگر وہ حاصل نہیں ہو سکے تو پھر اسرائیلی فوج کیا کرے گی, کیا اقدامات ہو سکتے ہیں ان کے؟
یہ کوئی پہلی بار اس طرح کی کارروائی نہیں ہو رہی ہے, اور اس طرح کا ماحول پہلی بار نہیں بنا ہے. پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل نے جب بھی زمینی کارروائی کی ہے, جو آخر بار زمینی کارروائی 2009 میں ہوئی تھی, اس سمے بھی اسرائیل نے یہی دعویٰ کیا تھا کہ فضائی حملوں کے بعد زمینی کارروائی ضروری ہو رہی ہے, تبھی جا کر کے راکٹ حملے روکے جا سکتے ہیں. لیکن اس سمے جو نتیجہ نکلا تھا وہ یہی تھا کہ راکٹ حملے بند نہیں ہوئے انت تک, اور انت میں جنگ بندی کے لیے دونوں فریقوں کو تیار ہونا پڑا تھا. تو یہاں بھی ابھی حماس اور باقی شدت پسند تنظیموں کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے حملے جو ہیں وہ بند نہیں ہوں گے, وہ گھٹنے نہیں ٹیکیں گے چاہے انہیں جو بھی قیمت چکانی پڑے. تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جس طرح کے ماحول بنے ہیں اور جس طرح کی تباہی دیکھی جا رہی ہے, اس کے باوجود وہاں شدت پسند تنظیمیں جو ہیں وہ مسلسل حملے کر رہی ہیں, وہاں پر راکٹ اور مارٹر فائر جاری ہیں. تو ایسے میں ابھی کر پانا مشکل ہے کہ کیا نتائج اس کے نکلیں گے, لیکن دوسری طرف سے بھی ریزسٹنس کافی زبردست ہو رہا ہے.
یروشلم سے یہ تھے صحافی ہریندر مشرا. پروگرام میں آگے چل کر بات کریں گے پاکستان کی, جہاں حکومت نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن سے بے گھر ہونے والے افراد کی رجسٹریشن کا عمل مکمل ہو گیا ہے. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ معصومہ ملک.
گال میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کے اختتام تک سری لنکا نے جنوبی افریقہ کے خلاف 5 وکٹوں کے نقصان پر 201 رنز بنائے ہیں. سری لنکا کو جنوبی افریقہ کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 283 رنز درکار ہیں اور اس کی ایک وکٹ باقی ہے. اس سے قبل جنوبی افریقہ نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 455 رنز بنا کر پہلی اننگز ڈکلیئر کر دی تھی. لارڈز میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کا کھیل جاری ہے. بھارت کی ٹیم پہلے دن کے مجموعی اسکور میں صرف 15 رنز کا اضافہ کر کے 295 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی, جس کے بعد انگلینڈ نے اپنی پہلی اننگ کا آغاز کیا تو انگلینڈ کے ابتدائی بلے باز ایلسٹر کک ایک مرتبہ پھر کوئی خاطر خواہ اسکور کیے بنا ہی بھونیشور کمار کی گیند پر دھونی کے ہاتھوں سٹیمپ ہو گئے. آؤٹ ہونے والے دوسرے کھلاڑی رابسن اور ایئن بیل تھے جنہوں نے بالترتیب 17 اور 16 رنز سکور کیے. اور ادھر بلاوایو میں کھیلے جانے والے پہلے ایک روزہ میچ میں زمبابوے کی ٹیم افغانستان کے لیے 224 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ہے. فیفا ورلڈ کپ چیمپئن جرمن ٹیم کے کپتان فلپ لام نے فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. جرمن فٹ بال ایسوسی ایشن کے صدر وولف گینگ کا کہنا ہے کہ لام نہ صرف ایک بہترین کھلاڑی ہیں بلکہ باقی کھلاڑیوں کے لیے ایک عمدہ مثال بھی ہیں. جرمن چانسلر آنگیلا میرکل نے بھی ان کی قومی ٹیم کے لیے خدمات کو سراہا اور کہا کہ لام نے جو کچھ ٹیم کے لیے کیا ہے اس کے لیے وہ قابل احترام ہیں. جرمن ٹیم کے لیے 10 سال کھیلتے ہوئے لام نے 113 مقابلوں میں اپنے ملک کی نمائندگی کی اور وہ 2010 سے لے کر اب تک ایک غیر متنازع کپتان کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. بھارتی بیڈمنٹن اسٹار سائنا نہوال گلاسکو میں ہونے والے دولت مشترکہ کے کھیلوں کے مقابلوں میں شرکت نہیں کر پائیں گی. عالمی نمبر 7 اور دفاعی چیمپئن نہوال کا نام ان مقابلوں میں ٹاپ سیٹ پر متوقع تھا, لیکن فٹنس کے معاملات کے پیش نظر وہ مقابلوں سے دستبردار ہو گئے ہیں. دولت مشترکہ کے یہ مقابلے 23 جولائی سے گلاسکو میں شروع ہو رہے ہیں.
کھیل کی خبریں آپ کے لیے لے کر آئی تھی معصومہ ملک. پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے مسلح افراد کے حملے میں کم از کم 8 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے. اس خبر کی تفصیل آپ پروگرام کے اگلے حصے میں سن سکیں گے. یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا, سنیے احمد رضا کی زبانی.
ملائیشیا ایئر لائنز کے طیارے کے حادثے کی تحقیقات کے سلسلے میں بین الاقوامی تفتیش کار مشرقی یوکرین میں جائے وقوع پر پہنچ گئے ہیں. حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی کے بعد نقل مکانی کرنے والوں میں 4.5 لاکھ بچے شامل ہیں. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ان کا ملک غزہ میں زمینی کارروائی کو بڑی حد تک وسیع کرنے کے لیے تیار ہے. اقوام متحدہ کہتا ہے کہ عراق میں اس سال کے ابتدائی 6 مہینوں میں تشدد کے واقعات میں 5,000 عام شہریوں کی اموات ہوئی ہیں۔ نائجیریا کے شمال مشرق میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے جنگجوؤں نے ایک قصبے پر حملہ کر کے کئی لوگوں کو مار ڈالا ہے، اور برطانیہ میں ایک متنازع حکم کے تحت ڈاکٹروں کو مزید لاکھوں لوگوں کو کولیسٹرول گھٹانے کی گولیاں تجویز کرنے کا کہا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں حکومت نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن سے بے گھر ہونے والے افراد کی رجسٹریشن کا عمل مکمل ہو گیا ہے، جس کے تحت تقریباً 1,000,000 افراد کی رجسٹریشن ہوئی ہے۔ حکومت کے مطابق آئی ڈی پیز کی بحالی کے لیے غیر ملکی امداد کی اپیل نہیں کی جائے گی، لیکن اگر کسی ملک نے از خود امداد دینے کی پیشکش کی تو انکار نہیں کیا جائے گا۔ اسلام آباد سے ایوب ترین۔
وزارت قبائلی و سرحدی امور کے جوائنٹ سیکرٹری طارق آیت خان نے آج یہاں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن سے متاثرہ افراد کی رجسٹریشن کا عمل مکمل ہو گیا ہے، کیونکہ مذکورہ علاقے سے مزید آئی ڈی پیز نہیں آ رہے ہیں۔
آج کی تاریخ تک رجسٹریشن جو ہوئی ہے اس کے مطابق 9,92,649 انڈیویجولز جو کہ 90,750 فیملیز بنتی ہیں اس میں رجسٹر ہوئے۔ 80% جو ڈسلوکیٹڈ پرسنز ہیں وہ ضلع بنو میں ہی رہ گئے۔ تقریباً 5% لوگ ڈیرہ اسماعیل خان گئے ہیں اور 6% لکی مروت گئے ہیں، کا 7% ملک کے دیگر حصوں میں گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان نے تاحال کسی عالمی ادارے سے امداد کی اپیل نہیں کی ہے، لیکن اگر اقوام متحدہ سمیت کسی ملک نے امداد دینے کی پیشکش کی تو اسے مسترد نہیں کریں گے۔ طارق آیت خان نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات نے علاقے میں مختلف امدادی کام شروع کر رکھے ہیں، اس کے علاوہ دیگر کام کرنے والے ملکی اور غیر ملکی این جی اوز کو مکمل تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ ترجمان شدت پسندوں کے خلاف آپریشن کے دوران افغانستان کی جانب سے آئی ڈی پیز کے بارے میں پروپیگنڈے کی مذمت کرتے ہوئے کہا،
ہمارے ہمسایہ ملک سے بڑے خوبصورت قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ جی پاکستان سے آ رہے ہیں لوگ، مہاجر آ رہے ہیں، یہ مہاجر نہیں تھے۔ اور 21,000 ہمارے پاکستانی جو کہ میران شاہ اور میرعلی کے راستے نہیں نکل سکتے تھے، افغان بارڈر کے قریب رہتے تھے، اس لیے وہ بارڈر کراس کر کے کورم ایجنسی میں علیزئی کے راستے داخل ہوئے اور واپس پاکستان آ گئے۔ افغان گورنمنٹ، یہ وہ گورنمنٹ ہے جو اپنے 32,00,000 مہاجر یہاں ہمارے پاس چھوڑے ہوئے، وہ ہمارے مہاجر کو وہ سنبھالے گا، ہمارے مہاجر ہیں نہیں۔
ترجمان کے مطابق رجسٹریشن کے دوران متاثرین سے 1,100 جعلی شناخت کارڈ برآمد ہوئے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں طارق آیت خان نے کہا کہ رمضان پیکج کے تحت آئی ڈی پیز میں فی خاندان 20,000 روپے تقسیم کرنے کا عمل آئندہ چند دنوں میں شروع کیا جائے گا۔ ایوب ترین، بی بی سی، اسلام آباد۔
شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن سے بے گھر ہونے والے افراد کے رجسٹریشن کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ ادھر پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے مسلح افراد کے حملے میں کم از کم 8 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 1 کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے، جبکہ جوابی کارروائی میں 4 شدت پسند بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ نامہ نگار رفت اللہ اورگزئی کی رپورٹ۔
پولیٹیکل انتظامیہ خیبر ایجنسی کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ واقعہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب جمرود تحصیل کے علاقے غونڈئی میں پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ سوات سکاؤٹس کے اہلکار گاڑیوں میں گشت کر رہے تھے کہ اس دوران ان پر مسلح عسکریت پسندوں کی جانب سے باری اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حملے میں سوات سکاؤٹس کے کم سے کم 8 اہلکار ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ ان کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بھی جوابی کارروائی کی گئی اور اس دوران 4 عسکریت پسند مارے گئے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان تقریباً 2 گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا اور اس دوران دونوں جانب سے بھاری ہتھیاروں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ تاہم بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ حملہ سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر کیا گیا ہے، جس میں ان کی 2 گاڑیاں بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ ابھی تک کسی تنظیم کی جانب سے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ چند ہفتے قبل بھی جمرود تحصیل ہی کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ میں 3 اہلکار ہلاک ہوئے تھے، جبکہ جوابی حملے میں 4 شدت پسند بھی مارے گئے تھے۔ حالیہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا ہے جب 1 ماہ قبل شمالی وزیرستان میں فوج کی جانب سے عسکری تنظیموں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کا آغاز کیا گیا تھا۔ فوج کے مطابق آپریشن ضرب عزب کے نتیجے میں ایجنسی کے 2 اہم مقامات میران شاہ اور میرعلی کو شدت پسندوں سے صاف کر دیا گیا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آپریشن ضرب عزب کے شروع ہونے کے بعد سے اب تک کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے ذرائع ابلاغ کو کسی قسم کا کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ رفت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان میں بینظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز کے حکام نے ایک امریکی باشندے کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے ایک پستول اور گولیاں برامد کی ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
راولپنڈی پولیس کے مطابق ولیم جونز کے نام سے شناخت کیے جانے والے امریکی اہلکار کے سامان سے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس نے اس وقت ایک پستول اور اس کی 15 گولیاں برامد کر لیں جب وہ دبئی کے راستے امریکہ جانے والی ایک نجی پرواز میں سوار ہونے کے لیے جا رہے تھے۔ اے ایس ایف کے حکام نے فوری طور پر ملزم کو حراست میں لے لیا اور بعد ازاں انہیں تھانہ ایئرپورٹ منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے پہلے اپنا مکمل تعارف نہیں کروایا، لیکن جب پولیس نے ان سے تفتیش کرنا شروع کی تو پھر انہوں نے اپنے مکمل کوائف سے پولیس کو آگاہ کیا۔ راولپنڈی پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف ناجائز اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تاہم چند گھنٹوں کے بعد ان کو امریکی سفارتخانے کے ایک اہلکار کی شخصی ضمانت پر تھانے سے ہی رہا کر دیا گیا۔ مقامی پولیس کے مطابق ملزم ولیم جونز امریکی سفارتخانے میں بطور ٹرینر تعینات ہیں۔ سول ایویشن اتھارٹی کے ایک اہلکار مبارک احمد کے مطابق اگر کوئی مسافر اسلحہ لے کر جانا چاہتا ہے تو اس کو اس ضمن میں پہلے اجازت لینے کے ساتھ ساتھ اسلحے کو آف لوڈ کر کے اسے کارگو کروانا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلحہ کو دستی سامان میں جہاز کے اندر نہیں لے جایا جا سکتا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے کراچی میں بھی پولیس حکام نے امریکی شہری کو اسلحہ رکھنے کے الزام میں گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تھا، تاہم ان کی رہائی عدالت سے ضمانت منظور ہونے کے بعد عمل میں آئی تھی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
ادھر قومی امور کے لیے وزیر اعظم کے مشیر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ ملکی اسٹیبلشمنٹ اور سیاست میں کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کو قانون کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن موجودہ حکومت ان کے خلاف مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچائے گی۔ بی بی سی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے عرفان صدیقی نے کہا کہ چند لوگوں کی خواہش ہے کہ قومی فیصلے نہیں بدلا کرتے، پرویز مشرف کو بہرحال قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ آصف فاروقی کی رپورٹ۔
سابق صدر پرویز مشرف پر سنگین بغاوت کے الزام کے تحت مقدمے کی سماعت جوں جوں آگے بڑھ رہی ہے، فوج اور حکومت کے درمیان تناؤ کی خبروں میں بھی تیزی آنے لگی ہے۔ وفاقی کابینہ کے بعض ارکان اب اس طرح کی باتیں کرتے سنائی دیتے ہیں کہ پرویز مشرف کا مقدمہ حکومت کے لیے مشکلات کا باعث بن رہا ہے، لیکن اس مقدمے نے حکومت اور فوج کے درمیان کس قدر دوریاں پیدا کی ہیں اس بارے میں براہ راست کچھ نہیں کہا جا رہا۔ قومی امور کے لیے وزیراعظم کے معاون خصوصی عرفان صدیقی سے جب فوج کے ساتھ حکومت کے تناؤ کی خبروں کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو انہوں نے ان خبروں کی تردید کرتے کہا کہ ملکی فوجی قیادت مجموعی طور پر پرویز مشرف کے خلاف قانونی کارروائی کی مخالف نہیں ہے۔
کوئی اس موضوع پہ حکومت یا کسی بھی دوسرے ادارے کے درمیان نہ کسی طرح کی کشیدگی ہے، نہ کسی طرح کا تصادم ہے، نہ یہ باہمی رنجش کا کوئی موضوع ہے۔ جو لوگ اس کیفیت کا ایک گمان رکھتے ہوئے اور خیال رکھتے ہوئے اور تصور کرتے ہوئے اپنی سیاسی پالیسیاں بنا رہے ہیں وہ یقیناً گھاٹے میں رہیں گے۔
اگر وزیراعظم کے معاون خصوصی کے استدلال کو درست مان لیا جائے تو پھر پرویز مشرف کے معاملے پر فوج اور حکومت کے درمیان تناؤ کا تاثر کیوں پایا جاتا ہے؟ عرفان صدیقی یہ گتھی سلجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملکی سیاست اور فوجی اسٹیبلشمنٹ میں چند لوگ ایسے ہیں جن کی خواہش ہے کہ پرویز مشرف کو بچا لیا جائے۔
بہت سی چیزیں بہت سے لوگوں کی خواہشات کے برعکس اس نظام آئین و قانون کے مطابق ہی چلنے چاہیے، اور ان میں سے یہ بھی معاملہ ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ ان سے کسی کو ہمدردی نہیں ہوگی یا ان کی کوئی بئی خواہ نہیں ہوں گے، ان کے خیر خواہ ہوں گے یقیناً۔
فوج کے ساتھ تناؤ کے پس منظر میں ایسی خبریں بھی میڈیا کی زینت بن رہی ہیں کہ حکومت اس تنازع میں مزید الجھنا نہیں چاہتی اور پرویز مشرف کو ملک سے چلے جانے کے لیے محفوظ رستہ فراہم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ عرفان صدیقی نے واضح کیا کہ ایسی کوئی تجویز حکومت کے زیر غور نہیں ہے۔
نہیں، حکومت کے پیش نظر کسی بھی سطح پہ اس طرح کی کوئی بحث نہیں چل رہی ہے اور اس طرح کی کوئی مشاورت نہیں ہو رہی ہے۔
ایک اور معاملہ جو آج کل بہت گرم ہے وہ 14 اگست کو یوم آزادی کے موقع پر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے غیر روایتی تقریب منعقد کرنے کا ہے۔ عمران خان کی جماعت کہتی ہے کہ حکومت یہ منصوبہ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو سبوتاج کرنے کے لیے بنا رہی ہے جس نے 14 اگست کو اسلام آباد پہنچنا ہے۔ عرفان صدیقی نے تصدیق کی کہ حکومت نے 14 اگست کے روز اسلام آباد میں ایک تقریب کا اہتمام کیا ہے۔
مسلح افواج کے سربراہان روایتی طور پر شریک ہوتے ہیں اور اس تقریب کے اندر بھی شریک ہوں گے، ان کی بھرپور شرکت ہوتی ہے، قومی پرچم کو سلامی دی جاتی ہے، یہ قومی یکجہتی کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے اور اس میں کسی کو اس کو سیاست کی عینک سے دیکھنا نہیں چاہتے اور نہ ہی اس کی کوئی یہ عمران سپیسیفک کسی طرح کی کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو ماضی میں نہیں ہو رہی تھی۔
وزیراعظم کے معاون خصوصی کے وضاحتی بیان اپنی جگہ۔ اسلام آباد آج کل افواہوں کا مرکز بنا ہوا ہے اور لگتا یہی ہے کہ 14 اگست تک افواہوں کا یہ بازار یوں ہی گرم رہے گا۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان میں تحریک انصاف نے تو گزشتہ عام انتخابات میں ہونے والی مبینہ دھاندلی پر حکومت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ کئی ماہ سے شروع کر رکھا ہے، لیکن چند روز پہلے پیپلز پارٹی کی شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے اس بیان نے کہ نواز شریف 4 حلقوں میں دوبارہ گنتی کے عمران خان کے مطالبے کو تسلیم کر لیں، سیاسی حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے کہ کیا یہ بیان پیپلز پارٹی کی نون لیگ سے مفاہمت کی پالیسی میں تبدیلی کا اشارہ ہے، یا پھر ایسے وقت میں جب حکومت پہلے ہی دباؤ میں ہے پیپلز پارٹی اس سے کیا کچھ اور مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے؟ تفصیل سنیے لاہور سے شمالہ جعفری کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 14 اگست کے مارچ کی کال کے مقاصد پر بحث ابھی میڈیا میں جاری تھی کہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے بھی وزیر اعظم نواز شریف کو تنبیہ کر دی کہ وہ بادشاہ نہ بنے اور تحریک انصاف کے 4 حلقوں کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے مطالبے کو تسلیم کر لیں۔ یہ بیان گزشتہ ایک برس سے جاری پیپلز پارٹی کی پالیسی سے یکسر مختلف تھا، جس کے تحت زرداری صاحب بارہا شریف حکومت کی مدت پوری کرنے کے لیے اپنی جماعت کی حمایت کا یقین دلاتے رہے ہیں۔ تجزیہ نگار ڈاکٹر حسن عسکری زرداری صاحب کے بیان کا پس منظر کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔
جو اس وقت مقدمات جاری کر دیے گئے ہیں 2 سابق وزراء اعظم پہ پیپلز پارٹی کے جو ہیں، تو اس کو وہ وینڈکٹیو پالیسی جو ہے وہ ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ سندھ میں حال ہی میں جو پرائم منسٹر گئے ہیں انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پروجیکٹ اناؤنس کیے، تو اس سے یہ محسوس ہوا کہ غالباً وہ سندھ کی گورنمنٹ کے جو ہے ریپوٹیشن کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی پیپل پارٹی میں یہ فیلنگ ڈیولپ ہوئی ہے کہ وہ اپنی اٹانومس پوزیشن کو اسرٹ کرے۔
آصف علی زرداری نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی حمایت تو کر دی، لیکن عمران خان کی جانب سے بات اب یہاں تک ہی محدود نہیں رہی، اب تو انہوں نے مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ایسی صورت میں سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کی حمایت صرف ووٹوں کی دوبارہ گنتی تک ہی محدود رہے گی؟ پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ سیاسیات کی سربراہ ڈاکٹر امبرین جاوید کہتی ہیں،
پیپلز پارٹی اور نواز گروپ جو ہیں یہ آپس میں بڑی دفعہ ناراض ہوتے ہیں اور آپس میں پھر دوبارہ سے ان کی دوستی ہو جاتی۔ میاں صاحب نے بھی تھرو آؤٹ زرداری گورنمنٹ اسی طرح ہی کیا تھا، وہ کبھی کبھی اختلاف بھی کرتے تھے ان سے، لیکن ہمیشہ انہوں نے ان کا ہاتھ ہی پکڑے رکھا تھا۔
تاہم مبصرین کا خیال ہے کہ تحریک انصاف کا مڈ ٹرم انتخابات کا مطالبہ حکومت پر دباؤ بڑھانے اور اسے مفلوج کرنے کی حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کے پیچھے غیر جمہوری قوتیں کار فرما ہیں، اس لیے پیپلز پارٹی سے کسی ایسی کوشش کا حصہ بننے کی توقع رکھنا ممکن نہیں۔ کالم نگار وجاہت مسعود کہتے ہیں،
کبھی این آر او پہ ہنگامہ کر دیا جاتا ہے، کبھی کیری لوگر بل کو اٹھا لیا جاتا ہے، کبھی میمو گیٹ بنا لیا جاتا ہے، یہ سب بہانے ہیں کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں وہ اپنا صحیح طرح سے فنکشن نہیں کر پائیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی جواز ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح کی سیاست جو ہے پیپلز پارٹی جینوئنلی اس کا حصہ بنے گی۔
صدر زرداری کے نون لیگ کے حالیہ تنقیدی بیان کے باوجود تجزیہ نگاروں کے مطابق پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے اپوزیشن اتحاد بنانے کے امکانات اس لیے بھی کم ہیں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی انتہائی کمزور ہے، اگر وہ تحریک انصاف سے ملتی بھی ہے تو بڑی پارٹی کی حیثیت سے نہیں مل سکے گی، انہیں عمران خان کی قیادت ماننا پڑے گی جو پیپلز پارٹی کے لیے قابل قبول نہیں۔ ویسے بھی 2006 میں ہونے والے میثاق جمہوریت میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ طے کر چکی ہیں کہ وہ حکومت کی مدت کے حوالے سے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے سیاست کریں گے اور ایک دوسرے کی منتخب حکومت کو وقت سے پہلے گرانے کی کوششوں کا حصہ نہیں بنے گے۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، لاہور۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تعلیم، قانون اور سرمایہ کاری میں اس وقت کافی پیچھے ہے؟ جی ہاں، عالمی سطح پر مختلف ملکوں میں تعلیم، سرمایہ کاری، آزادی صحافت اور قانون کی حکمرانی کے لحاظ سے مرتب کی گئی ایک سالانہ تقابلی رپورٹ میں پاکستان کا نمبر نہ صرف مغربی ممالک سے بلکہ جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں سے بھی بہت نیچے نظر آتا ہے۔ کارنل یونیورسٹی آسٹریلیا اور اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی جانب سے کیے جانے والے مشترکہ گلوبل انویسٹیگیشنز کے ساتویں سالانہ سروے کے مطابق پاکستان مختلف شعبہ زندگی میں جنوب مشرقی ایشیا کے نیپال، بنگلہ دیش اور بھوٹان جیسے چھوٹے چھوٹے ملکوں سے بھی کہیں پیچھے ہے۔ اس کی رپورٹ دنیا کے تقریباً 150 معیشتوں کی ایجاد، اختراج اور ترقی کی صلاحیتوں کے بارے میں ہوتی ہے، اور گزشتہ 7 برس میں اس سروے یا رپورٹ نے اپنی افادیت کی وجہ سے خاصی اہمیت حاصل کر لی ہے۔ سروے کے پیش لفظ میں کہا گیا ہے کہ مقامی سطح پر ایجاد اور اختراج کے لیے سازگار ماحول اور معاشی ترقی کو پروان چڑھانے کے لیے پالیسی سازی کے مرحلے میں صلاحیتوں کا اخل دخل سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں۔
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریچ رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جانی یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
یہ BBC اردو سروس ہے۔ لاہور کے مضافاتی علاقے رائیونڈ میں جمعرات کو ہونے والے شدت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان ہونے والے مقابلے کی تحقیقات جاری ہیں، لیکن کوئی ٹھوس معلومات سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ لاہور سے منا رانا کی رپورٹ۔
لاہور کے نواحی علاقے رائیونڈ میں جمعرات کو سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2 شدت پسند ہلاک ہو گئے تھے۔ تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ان کا تعلق کس تنظیم سے ہے، جبکہ پنجاب کے وزیر قانون رانا مشہود کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق قالدم تنظیموں سے ہی ہے، لیکن انہوں نے کسی ایک تنظیم کا نام نہیں لیا۔ اس سوال پر کہ کیا پنجاب میں بھی پنجابی شدت پسندوں کے نیٹ ورکس موجود ہیں، تو رانا مشہود کا کہنا تھا،
ابھی پچھلے دنوں میں بھی جو پکڑے گئے لوگ علی پور سے، مظفر گڑھ سے، مطلب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر سے بھی لوگ اور پنجابی طالبان جس طرح کہا جاتا رہا، ان کی باقاعدہ ٹریننگز ہوتی رہیں اور یہ باقاعدہ اس کے اندر، اور لیکن ہم جو حکومت ہے اور جو ایجنسیز ہیں، پہلے فرینکلی ان کی اس طرح انٹیلیجنس شیئرنگ ماضی میں نہیں ہوتی تھی۔
رانا مشہود کے مطابق حکومت کو اندازہ ہے کہ ضرب عضب کے جواب میں شدت پسندی کے واقعات ہو سکتے ہیں، اس لیے حکومت اور خفیہ ایجنسیوں کے درمیان رابطہ بہت وسیع ہو گیا ہے، جس کے سبب شدت پسندوں کے نیٹ ورکس کا پتہ چلایا جا رہا ہے۔ رانا مشہود نے کہا کہ شدت پسندوں سے نمٹنے کے لیے تحقیقات بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہیں اور بہت سے لوگوں کو ان تحقیقات میں شامل کیا جا رہا ہے، اور ان میں رائیونڈ واقعے میں ہلاک ہونے والے شدت پسند کے اہل خانہ اور دیگر جاننے والے شامل ہیں۔ ان شدت پسندوں کے کیا عزائم تھے؟ اس پر وزیر قانون رانا مشہود نے کہا کہ چونکہ وہ گھر جہاں یہ موجود تھے وزیر اعظم نواز شریف کی رائیونڈ میں رہائش گاہ کے قریب ہے، اس لیے وہ بھی نشانہ ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کی رہائش گاہ کی طرف جانے والے راستے پر گھات لگانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ادھر کوشش کے باوجود آج کسی بھی پولیس آفیسر سے رابطہ نہیں ہو سکا، اور اس ضمن میں کیا تحقیقات ہوئی ہیں اور یہ شدت پسند کس تنظیم سے تعلق رکھتے تھے، اس کی بابت کوئی ٹھوس معلومات نہیں مل سکیں۔ یاد رہے کہ ابتدائی تحقیق میں ہلاک ہونے والے ایک شدت پسند کی شناخت احسن محبوب کے نام سے ہوئی تھی اور اس کا تعلق اکاڑا سے بتایا گیا تھا۔ منارانا، BBC لاہور۔
اور اب کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
A little bit surprised when I have seen Messi coming up.
And it is the heaviest defeat in Brazil's history.
I just want to call and say you guys did us proud.
Thank you very much.
4 saal to kisi aap agar sher ko bhi pinjre mein band kar denge to wo bhi shikar karna bhool jata hai.
Football ka alami mela khatm. جرمنی ہر دیوار گرا کر فاتح اور دوسروں کو پچھاڑنے والے پہلوان، حالات کے ہاتھوں خود چیت۔ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ اولمپکس کے بعد کھیلوں کی دنیا کا سب سے بڑا اجتماع فٹ بال ورلڈ کپ اختتام کو پہنچ چکا ہے اور جرمنی جیت کا جشن منانے میں مصروف ہے، جس نے ہر دیوار گرا کر ہر حریف کو زیر کر کے دنیا پر اپنی دھاک بٹھا دی۔ برازیل میں ایک ماہ تک جاری اس عالمی کپ سے کسی کی بھی نگاہ نہیں ہٹی، اور جتنی بڑی تعداد میں شائقین نے اسٹیڈیمز اور ٹیلی ویژن پر یہ میچز دیکھے، سوشل میڈیا پر اس کے چرچے رہے، اس نے پچھلے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ کھیل کے میدان سے عالمی کپ کی خصوصی رپورٹس اور تجزیے پیش کیے جاتے رہے، اور آج ایک تفصیلی جائزہ جس میں شفیع نقی جامعی نے عالمی کپ کے تمام رنگوں کو اپنے مخصوص انداز میں سمیٹا ہے۔
برازیل کے میدانوں میں ایک ماہ تک شائقین کے لیے کام کاج چھوڑ صرف اسے فٹ بال پہ توجہ رکھنے کا تمام تر سامان موجود رہا۔ اس عالمی کپ کی ادائیں دیکھیے۔ میدان میں فوم کی طرح کے اسپرے سے کھلاڑیوں کو اپنی حد میں رکھنا، گول لائن ٹیکنالوجی اور سخت ترین گرمی میں پانی کا وقفہ، یہ سب کچھ پہلی بار عالمی کپ میں دیکھنے کو ملا۔ اس سے پہلے یہ نزاکتیں نہیں تھیں۔ جہاں بچتی ہے شہنائی، وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں کہ مذاق، جیت کے جشن بھی منائے جاتے رہے اور شکست رلاتی بھی رہی۔ لیکن اس عالمی کپ کا سب سے بڑا دھچکا اسپین کا گروپ مرحلے سے ہی رخت سفر باندھنا تھا۔ ہالینڈ اور چلی کے ہاتھوں شکست کو فٹ بال کی دنیا میں ہسپانوی دور کے خاتمے سے تعبیر کیا گیا۔
Dynasty of Spanish domination of world football is officially over.
اسپین کی شکست ابھی ذہنوں سے گئی نہ تھی کہ برازیل کی لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی، اور اسے بھی دن بڑے لگے اور راتیں ستانے لگیں۔
And it is the heaviest defeat in Brazil's history. Brazil's illustrious history on a night when the nation of Brazil is totally humiliated.
سب سے زیادہ منہ کی تو انہوں نے کھائی جنہوں نے اس عالمی کپ کو آغاز سے پہلے ہی میزبان برازیل کی جھولی میں ڈال دیا تھا کہ بس مقابلہ تو ڈھونگ ہے اور برازیل تو جیتا ہی جیتا۔ لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ برازیل کو اپنی تاریخ کی دندان شکن ایسی بدترین شکست کا سامنا اپنے ہی گھر میں، اور وہ بھی ورلڈ کپ میں، کرنا پڑے گا۔ اسے کہتے ہیں جگ ہنسائی۔ ارجنٹینا کی بھی اسی طرح بہادری۔ ارجنٹینا کی تھوک کے بھاؤ امیدیں لیونل میسی سے وابستہ تھی۔ میسی ورلڈ کپ کے بہترین کھلاڑی تو بن گئے، لیکن وہ اپنی ٹیم کو فاتح عالم نہ بنا سکے۔ انہیں گولڈن بال ایوارڈ دیے جانے پر فیفا کے صدر سیپ بلاٹر بھی حیران تھے کہ بھلا یہ کیسے۔
Shall I be diplomatic or shall I tell you the truth? Listen, I was myself a little bit surprised when I have seen Messi coming up.
آپ نے سنا بلیٹر کہہ رہے تھے کہ وہ سچ بتائیں یا ڈپلومیسی سے کام لیں، لیکن انہیں واقعی یہ دیکھ کر یقین نہ آتا تھا، حیرت ہو رہی تھی کہ میسی بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ لینے اوپر آ رہے تھے۔ میسی کے ہم وطن اور ارجنٹینا میں فٹ بال کے دیوتا کا مہانتم درجہ رکھنے والے ڈیاگو میراڈونا نے تو یہ تک کہہ دیا کہ یہ سب مارکیٹنگ کا گورکھ دھندا ہے بھیا، کہ نام کام اور دھندے کو دھیان میں رکھتے غلط شخص کو ایوارڈ دے دیا گیا۔ تو یہ تو تھا کڑوا کڑوا تھو تھو، لیکن آئیے میٹھا میٹھا ہپ ہپ بھی ہو جائے۔ جرمنی نے یہ ورلڈ کپ تھامس مولر کی ہیٹرک پر شروع کیا تھا، لیکن جتنی شاندار ابتدا تھی اس سے کہیں زیادہ شاندار بلکہ ہمیشہ یاد رکھے جانے والا اختتام بھی تھا۔ اسی لیے تو اب دنیا میں اس جرمن جیت کو گولڈن جنریشن کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے۔
فلپ لام واکس ڈاؤن ٹو دی روسٹرم اینڈ ا گریٹ ٹیم
انفرادی کارکردگی میں کولمبیا کے جیمز روڈریگز نے بھی خوب دھاک بیٹھائی، اور وہ سب سے زیادہ 6 گول کر کے گولڈن بوٹ حاصل کرنے والے خوش قسمت کھلاڑی بن گئے۔ ریکارڈ توڑ ریکارڈ کی بات کریں تو جرمنی کے میروسلاف کلوزے عالمی کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کا ریکارڈ قائم کر گئے۔ لوئس سوارز نے بھی 6 سرخیوں میں جگہ بنائی، لیکن فار دا رانگ ریزن۔
کیلینی از سجیسٹنگ دیٹ لوئس سوارز ہیز بیٹ ہم۔
بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا کہ مصداق سوارز اٹلی کے کھلاڑی پر دانت گاڑ کر، لوگ کہتے ہیں اس کا کاندھا چبا کر، ایک ایسے کھلاڑی بن گئے کہ جن کا یہ منفی فیل بھی ان کی مقبولیت کا سبب بن گیا۔ اور اب زمین و آسمان کے فرق والے دو سدور مملکت کی بات۔
Man, I just wanted to call and say you guys did us proud.
Thank you very much.
You guys captured the hearts and imaginations of the whole country. It's unbelievable.
آپ نے سنا، یہ امریکی صدر اوباما ہیں جنہوں نے فون کر کے امریکی ٹیم کے کپتان اور گول کیپر سے خود بات کی اور عالمی کپ میں ان کے عمدہ کھیل کی تعریف کی۔ لیکن دوسری طرف عالمی کپ کا فائنل کھیلنے والے ملک ارجنٹینا کی خاتون صدر کرسٹینا فرنانڈیز کو دیکھیے، کہ پورا ملک عالمی کپ سے مقناطیس کی مانند جڑا بیٹھا تھا، لیکن خاتون کہتی ہیں کہ مجھے فٹ بال سے کوئی دلچسپی نہیں، میں نے تو ارجنٹینا کا ایک میچ بھی نہیں دیکھا اور اس میں فائنل بھی شامل تھا۔ ہائے، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے، کچھ نہ کہہ کے بھی تو سبھی کچھ کہہ گئے۔
عالمی کپ اب 4 سال بعد روس میں پڑاؤ ڈالے گا۔ آنے والے 4 برسوں میں دنیا کہیں کی کہیں پہنچ چکی ہوگی۔ فٹ بال کے رنگ اور تیور دونوں بدل چکے ہوں گے، نئے کھلاڑی بھی میدان میں آ چکے ہوں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان 4 برسوں میں پاکستانی اسپورٹس کی حالت نہیں بدلے گی اور وہ اسی طرح کرسی اور اختیارات کے چکر میں ایک دوسرے کی ٹانگ گھسیٹنے میں لگی ہوئی ہوگی۔ اس یقین کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 4 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے میں کچھ بھی نہیں بدلا، تو مستقبل میں کیا خاک بدلے گا؟ اختیارات کے اس میوزیکل چیئر گیم میں جو وقت ضائع ہوا ہے اس کا دکھ پاکستانی پہلوان محمد انعام اور اظہر حسین سے زیادہ اور کون محسوس کر سکتا ہے، جنہوں نے 4 سال پہلے دہلی میں کامن ویلتھ گیمز میں طلائی تمغے جیتے تھے۔ لیکن اب جبکہ اسکاٹ لینڈ میں کامن ویلتھ گیمز سر پر آ پہنچے ہیں، یہ دونوں وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ میں نے محمد انعام سے پوچھا کہ دہلی میں جیتا ہوا گولڈ میڈل آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی لایا؟
ان نون پرسنالٹی ہے، اسے ایک دفعہ جو ہے بندہ سٹار بن جاتا ہے، بالکل اس کے ساتھ ایک جو ہے نا بالکل زندگی چینج ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد جو ہے نا ابھی تک بالکل سٹل ہے، 4 سال سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، جیسا کہ کوچ صاحب نے بتایا آپ سے اسی معاملے پہ بات ہو رہی ہے، 4 سال سے کوئی انٹرنیشنل ٹورنامنٹ نہیں ملا۔ 4 سال تو کسی آپ اگر شیر کو بھی پنجرے میں بند کر دیں گے تو وہ بھی شکار کرنا بھول جاتا ہے۔ تو یہ حساب ہے کہ جو ہے نا کچھ رول بھی چینج ہو گئے ہیں ریسلنگ کے، اور کچھ انٹرنیشنل ٹورنامنٹ بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا بہت مشکلات ہیں۔ اور اب اس کو ہم اس طرح ہینڈل کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جو کمپٹیشن ہوئے ہیں اسے دیکھ رہے ہیں، کوچز بھی دیکھ رہے ہیں، ہم پلیئرز بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اسے دیکھتے ہوئے پھر جو ہے نا اپنی ٹریننگ کو کر رہے ہیں ہم، تاکہ چلے کچھ نہ کچھ تو پاکستان کے لیے کر سکیں۔
انعام سے میں نے پوچھا کہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے تنازع نے ریسلنگ کو کتنا متاثر کیا ہے؟
بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ہے ریسلنگ کا اور ساری تمام جو جتنی بھی دوسری گیمز ہیں سب کا، کوئی کیمپ نہیں ہو رہا، کوئی جو ہے نا اگر ٹیمیں کوئی ایک دو ٹیمیں گئی ہیں تو وہ ایئرپورٹ سے واپس آ گئی ہیں۔ اتنی بدنامی ہو رہی ہے پاکستان کی، ایک تو ویسے ہی جو ہے وہ دہشت گردی اور اس طرح کے معاملات میں پاکستان کا نام بہت خراب ہے، اور رہی صحیح قصر جہاں سے امید ہوتی تھی، اب جب ہم نے گولڈ میڈل لیا ہے 72 کنٹریز میں پاکستان کا نام گیا ہے کہ وہاں کے جو ریسلر ہیں انہوں نے گولڈ میڈل لیا ہے، اتنا اچھا جو پاکستان کا ایک سکیچ گیا پوری دنیا میں کہ جی وہاں پہ ٹیررزم کے علاوہ ریسلنگ بھی ہوتی ہے، کچھ ہیں لوگ جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور نام بلند کرتے ہیں، تو انہوں نے تو وہ بھی جو ہے نا کھاتا خراب کر دیا، سارا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ہے ساری اسپورٹس کا۔
اظہر حسین سے بھی میرا سوال یہی تھا کہ 4 سال میں نہ کوئی انٹرنیشنل مقابلہ نہ صحیح ٹریننگ، اسکاٹ لینڈ میں جا کر کیا کریں گے؟
جا کے پتا چلے گا پھر کیا بن رہا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کہ وہ کشتی بھی چینج ہو گئی، انٹرنیشنل ہمارے ٹور نہیں ملے ہمیں، کشتی کا رول کا پتا بھی پورا نہیں ہے، ٹینشن ہوتی ہے ٹورنامنٹ نہ ملنے سے، یا انٹرنیشنل ٹورنامنٹ نہ ملے یا ٹریننگ ریگولر نہ ہو تو پھر پریشر تو ہوتا ہے۔
ریسلنگ کے قومی کوچ محمد انور سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پی او اے کے تنازع اور لاہور ہائی کورٹ کے تازہ ترین حکم امتناعی نے ان کے پہلوانوں کی مایوسی میں اضافہ کر دیا ہے۔
ابھی تو میں بھائی آپ کو یہ بھی کنفرم نہیں کر سکتا کہ ہم جا بھی رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، یہ اتنی تکلیف ہے کہ جب ان کو سٹے ملا ہائی کورٹ سے دوسری پارٹی کو، تو ہمارے لڑکوں نے اس دن بالکل ٹریننگ ہی نہیں کی، اتنے ڈسہارڈ ہو گئے تھے، تو میں نے ان کو پیار دلاسا دیا تو پھر کہیں جا کے وہ ٹریننگ کے لیے تیار ہوئے۔
یہاں میں اپنے سننے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان نے مجموعی طور پر 24 طلائی تمغے حاصل کیے ہیں، جن میں 20 طلائی تمغے صرف اور صرف پہلوانی میں حاصل کیے گئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
ابھی آپ سن رہے تھے ہفتہ وار پروگرام کھیل کے میدان سے۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا جاتا ہے۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھیں ہنی علی۔ یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے ڈینی کاک، جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے اسرار الحق نے۔ یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی۔
ملائیشیا ایئر لائنز کے طیارے کے حادثے کی تحقیقات کے سلسلے میں بین الاقوامی تفتیش کار مشرقی یوکرین میں جائے وقوع پر پہنچ گئے ہیں. حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی کے بعد نقل مکانی کرنے والوں میں 4.5 لاکھ بچے شامل ہیں. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ان کا ملک غزہ میں زمینی کارروائی کو بڑی حد تک وسیع کرنے کے لیے تیار ہے. نائجیریا کے شمال مشرق میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے جنگجوؤں نے ایک قصبے پر حملہ کر کے کئی لوگوں کو مار ڈالا ہے. بھارت کے شہر بنگلور میں ایک اسکول کے 2 ملازمین کی جانب سے 6 سالہ بچی کے ساتھ مبینہ ریپ کے واقعے کے بعد شہر کے کئی اعلی نجی اسکولوں کا والدین نے بوائیکاٹ شروع کر دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.